إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے عنوان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور جو آیت ابھی میں نے پڑھی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي کہ اے نبی ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں اور وہ آیتیں وہ قرآن کا حصہ جو قرآن عظیم ہے عطا کیا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے السبع المثانی کے معنی کیا ہیں اس کو دیکھا، علماء کے اقوال دیکھے، آج مزید اور چیزیں جو اس باب میں آئی ہیں، جو حدیثیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں آئی ہیں جس کے بعد اہم ترین مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایسے مسائل ہم دیکھیں گے اور ایسی فضیلت کی حدیثیں ہم دیکھیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد، وہ چیز، وہ سورت، وہ علم، وہ بات جہاں سے بقیہ قرآن کی تمام باتیں، تمام تعلیمات سامنے آتی ہیں۔ عربی زبان میں ام بنیاد کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے ماں ہوتی ہے، ماں سے بچہ جنم لیتا ہے، ماں سے آگے فیملی بڑھتی ہے، تو ماں کے بطن سے اولاد نکلتی ہے، اس اعتبار سے اصل ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے مکہ کو ام القرا کہا گیا ہے جو اصل ہے باقی سارے شہروں کے لیے۔ تو ام عربی زبان میں بنیاد اور اساس کو بھی کہتے ہیں جس سے باقی فرع یا اور چیزیں نکلتی ہیں۔ تو قرآن کی تمام تعلیمات کو سورۃ الفاتحہ میں، اصل بنیادی بات کو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، اس کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ ابن قیم کا ایک بہت ہی عمدہ جو ہے یعنی مقالہ آپ کہیے یا مختصر تعارف کہیں سورۃ فاتحہ کا، تو اس کو ہم دیکھیں گے تب اس کو سمجھیں گے۔ لیکن یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں جو سورت سورۃ الفاتحہ ہے اس کو السبع المثانی اور القرآن العظیم کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام ہے، وہ ہے ام القرآن، قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، السبع المثانی اور القرآن العظیم، یہ ام القرآن ہے۔ امام البخاری نے تفسیر القرآن میں اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ ابن جریر الطبری اس سلسلے میں جو کہ مفسر ہیں، اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر ابن جریر ہی کا مختصر خلاصہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر کہاں سے آئی؟ امام ابن کثیر کی کتاب ہے، لیکن وہ مستقل اپنی ذات میں ایک تالیف نہیں ہے، بلکہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی بنیاد تفسیر ابن جریر پر رکھی ہے، تو وہ اصل ہے، اس کا اختصار تفسیر ابن کثیر ہے۔ ابن جریر الطبری رحم اللہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَتْ أُمُّ الْأُمِّ الْقُرْآنِ، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کو ام القرآن کہنے کی؟ کہتے ہیں لِتَقَدُّمِهَا عَلَى سَائِرِ سُوَرِ الْقُرْآنِ غَيْرِهَا، اس لیے کہ قرآن کی باقی ساری صورتوں سے پہلے یہ آتی ہے، یہ مقدم ہے، دوسری سورتوں پر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی ترتیب دی وہ اللہ کی رہبری میں تھی, اگرچہ آیتیں پہلے کوئی اور نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی, لیکن جو ترتیب قرآن کی رکھی گئی مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے, اس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھا گیا. اس لیے ام القرآن ہے, یہ قرآن کی بنیاد ہے, باقی سارا قرآن گویا کہ اس کی تفسیر ہے اور اس کی تفصیل ہے. اور کہتے ہیں وَتَأَخُّرِ مَا سِوَاهَا خَلْفَهَا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْكِتَابَةِ, چاہے پڑھنے کا معاملہ ہو یا لکھنے کا معاملہ ہو, باقی تمام صورتیں اس کے بعد آتی ہیں. وَذَلِكَ مِمَّنَاهَا شَبِيهٌ بِمَعْنَا فَاتِحَةِ الْكِتَابَةِ, اور کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک اور نام سورہ فاتحہ کا ہے فاتحۃ الکتاب. تو فاتحۃ الکتاب یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے, ام القرآن یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے. کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا ہے, باقی ساری صورتیں بعد میں ہیں. ایک بات یہاں پر سمجھنے کی کہ کتابتن و قراءتن, آپ دیکھیں کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے کون سے سورت پڑھتا ہے؟ باقی قرآن بعد میں, چاہے کچھ بھی پڑھے بعد میں, کوئی بھی سورت پڑھے, لیکن کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے ایک سورت اس کو پڑھنی پڑتی ہے. کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اسی طرح سے جب مصحف نقل ہوتا ہے, کوئی کاتب کتابت کرنے والا مصحف لکھنا شروع کرتا ہے, پہلے اس کو کیا لکھنا پڑتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد باقی قرآن. تو لکھنے کے اعتبار سے ہو یا پڑھنے کے اعتبار سے ہو, نماز بھی, ان دونوں اعتبار سے سورۃ الفاتحہ پہلے آتی ہے. عربی زبان میں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, شروعات کرنا. تو اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز میں اس سے شروعات ہوتی ہے. اسی طرح سے مصحف لکھا جاتا ہے تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے, اور یہ وہ سورت ہے جو قرآن کے معانی کو ہمارے لیے کھولتی ہے. یہ قرآن میں کیا ہے, انسان کیوں پیدا کیا گیا, کس نے اس کو پیدا کیا, زندگی کا مقصد کیا ہے, انسان مدد کا محتاج ہے یا نہیں, کون مدد کرنے والا ہے, کہاں سے مدد لینا چاہیے, کون سا راستہ چلنا چاہیے, کون سا راستہ نہیں چلنا چاہیے, کیا دن آنے والا ہے, انسان کو کیے کا بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, زندگی یوں ہی کھیل تماشا ہے یا اس کا کچھ انجام بھی ہے, اس دن فیصلہ کون کرے گا, اور جو فیصلہ کرے گا وہ کیسا ہے. اب دیکھیں پوری باتیں, کس نے پیدا کیا, کون حساب لینے والا ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس سے مدد لینا چاہیے, کون سے راستے پر چلنا چاہیے, انسان کی سعادت کا طریقہ کون سا ہے, بگاڑ والا راستہ کون سا ہے, ہم کو کس کے راستے پر چلنا چاہیے, جس راستے پر ہم چلے اس پر انعام ہے یا سزا ہے, گمراہی اور غضب اللہ کا کس پر آتا ہے. ساری زندگی کے اعتبار سے انسان کو مختصر ترین الفاظ میں پوری بات اللہ نے بیان کر دی ہے, کس صورت میں؟ سورۃ الفاتحہ میں. اس اعتبار سے یہ ایک اعتبار سے فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, قرآن کے معنی کو کھولنے والی صورت ہے. آگے کیا آنے والا ہے, پورے قرآن کا مضمون اور عنوان کیا ہے, پورے قرآن کا ٹاپک کیا ہے, اس کا کنٹینٹ کیا ہے, اس میں کیا بیان کیا گیا ہے, کیا آنے والے آگے, خالق مالک اور رحم کرنے والا کس پر رحم کرتا ہے, کس پر نہیں, کس کے لیے سزا ہے, کس پر غصہ ہوتا ہے, کون گمراہ ہوتا ہے, ہدایت کس سے مانگنا چاہیے, یہ سارے معاملات اللہ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کیے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ کی صرف ایک آیت پر دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے. ایک آیت کون سی آیت ہے؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت پر دو والیوم میں, دو جلدوں میں کتاب ہے. آپ بولیں گے اتنا کیا لکھے, تو آپ کو نہیں سمجھتا ہے تو ان کو سمجھتا ہے, قرآن میں اتنا ہے, اتنی بات قرآن میں ہے, تبھی تو لکھا ہے, اور آج صدیوں سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, اور وہ ایک دم یعنی ایک عمدہ کتاب ماسٹر پیس مانی جاتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ابن حجر العسقلانی یہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وقیل سمیت ام القرآن، سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، یہ نام اس کو دیا گیا۔ کیوں؟ لاستعمالها علی المعانی التی فی القرآن، اس لیے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں، شامل ہو گئی ہیں۔ من الثناء علی اللہ تعالی، اللہ کی ثناء، اللہ کی تعریف، والتعبد بالامر والنہی والوعد والوعید، اور اس میں اللہ کی بندگی کا ذکر ہے جو کہ انسان کی زندگی کا مقصود ہے، اللہ کے حکم پورے کرنے اور منع کی چیزوں سے بچنے کے اعتبار سے زندگی بھر انسان بندہ بنا رہے، یہ بات اس میں آ گئی جو کہ اصل مقصود ہے زندگی کا۔ اور والوعد والوعید، اس میں وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے، سب آ گیا اس میں۔ اس میں دیکھیے صراط الذین انعمت علیہم، انعام ملے گا، ایک راستہ ہے جس پہ چل کے انعام ملے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسرا ایک راستہ ہے جس پر چل کر اللہ غصہ ہوگا اور آدمی بھٹک جائے گا۔ اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی ثنا ہے، شروعاتی اللہ کی تعریف سے ہو رہی، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان کے بغیر زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں، سب کچھ پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ اس میں بندے کے لیے تعبد کی بات آئی ہے، بندگی، حکم پورا کرنا، منع کی وجہ سے بچنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پھر کیا تو انعام ہے اور نہیں کیا تو سزا ہے، اس میں آ گیا ہے۔ اور وَعَلَى مَا فِيهَا مِن ذِكْرِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْفِعْلِ، اور اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اس کی صفات کا تعارف ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اس میں اہم ترین چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ رب ہے تربیت کرتا ہے، مالک ہے حساب لے گا، رحیم ہے انعام دے گا، عدل والا ہے سزا دے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کا تعارف جامع ترین، آگے ہم دیکھیں گے ابن قیم نے کتنا اچھا سمجھا اس کو چھوٹے سے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں سب آ گیا ہے۔ واستعمالها علی ذکر المبدأ والمعاد والمعاش، اور کہتے ہیں اس میں مبدأ انسان کی شروعات، اور معاد انسان کی آخرت انجام، اور معاش انسان کی ضرورتیں ہیں، سب کا تذکرہ آ گیا اس میں۔ انسان کی شروعات الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، شروعات کرنے والا وہ۔ اور معاد اس میں ہے، مالک یوم الدین، آخرت کی بات اس میں آ گئی، اس میں مالک وہ ہے، یوم الدین بدلے کا دن ہے، اور ایک دن آنے والا ہے، ایک آیت میں سب آ گیا ہے۔ معاد، عود کر کے جانا ہے، وہاں پر ہے، پلٹنا ہے۔ اور والمعاش، انسان کی معاش، کھانا پینا، ضرورتیں، رب العالمین میں بھی آ گیا اور وہ ایاک نستعین میں بھی آ گیا۔ اے اللہ ہم تجھی سے، تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو، کیوں؟ رب العالمین تو ہے، اور کیوں دے گا تو؟ الرحمن الرحیم ہے، رحم والا ہے، رحم کی بھیک دے دے ہم کو، ہم محتاج ہیں تیرے، ہمارا کوئی حق تیرے اوپر نہیں، لیکن تو رحیم ہے اس لیے دے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں مبدأ اور معاد اور معاش، انسان کی شروعات بتا دی گئی کہ تیرا وجود اس میں تو اللہ کا محتاج ہے، اور تیرا انجام اس میں اللہ سے فرار تو نہیں کر سکتا ہے، درمیان کی زندگی اس میں اللہ تعالی کی محتاجی سے فرار نہیں، دنیا میں اللہ کی محتاجی سے فرار نہیں، اور آخرت میں اللہ کے آگے جواب دہی سے فرار نہیں۔ ایک صورت میں یہ سب آ گیا، اس لیے کہتے ہیں اس کو ام القرآن۔ اب قرآن میں ہے کیا، بچا کیا؟ یہی تو بات ہے، اللہ کا تعارف، انسان کی زندگی کا مقصد، پھر کس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور اللہ نے دنیا اور آخرت بتائی، اور دونوں کو تقسیم کیا، دنیا میں انسان محتاج اللہ کا ہے اس کو بتایا، انعامات بتائے، اور آخرت میں حساب اور سزا اور انعام اور کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن کی اجمالی طور پر مختصر طور پر یہ کہاں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں. لہذا اس کا قرآن میں سب سے پہلے رکھنا واقعی انسب ہے، زیادہ مناسب ہے. آگے کیا آنے والا ہے، کیا مقصد اس زندگی کا، یہ بتا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی پڑھ قرآن، لیکن نماز میں پہلے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تاکہ یہ سورت بار 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 پڑھے آدمی، اور اپنے آپ کو یاد دلائے ان تمام باتوں کو جو اس میں آئی ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی ماں جیسے کہتے ہیں، لیکن ماں عربی زبان میں صرف ماں کے طور پر ہی نہیں آتا ہے، بنیاد کے طور پر بھی آتا ہے، جس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ ایک بات ہوئی، پہلی چیز معلوم ہے ام الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب میں ام القرآن. نمبر دو، سورۃ الفاتحہ اللہ تعالی سے مناجات ہے اور اللہ کی تعریف کا بہترین طریقہ ہے. اور بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت پڑھتا ہے اور اللہ ایک ایک بات کا اس کی جواب دیتا ہے. آپ سوچیے، بندہ یہاں پڑھ رہا ہے اور اللہ وہاں جواب دے رہا ہے عرش پر، تو بندے کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے اس کا. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ، جو انسان کوئی نماز پڑھے، لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس نماز میں وہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج ثلاثا غیر تمام. آپ نے کہا وہ نماز خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، وہ نماز مکمل نہیں، غیر تمام. تین مرتبہ آپ نے اس کو کہا، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج. خداج کا مطلب ہوتا ہے ساقط، جیسے اونٹنی کو بچہ پیدا ہو وقت سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو ساقط کا مطلب وہ کچھ کام کا نہیں ہے، اس کی حیات نہیں ہے، وہ کچھ کام کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا پڑے گا، تو ضائع ہے. لہذا جو آدمی کوئی نماز پڑھے جس میں سورۃ الفاتحہ یعنی ام القرآن نہ پڑھے، وہ نماز کیا ہے؟ ضائع ہو گئی ہے. فقیل علی ابی ہریرہ، کسی پوچھنے والے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز خداج ہے، ضائع ہو گئی، ساقط بچے کی طرح ہے، تو ہم تو کبھی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی پڑھنا، کیونکہ امام تو پڑھ رہا ہوتا ہے. قال اقرا بها فی نفسک، کہا اپنے جی میں پڑھ، زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام زور سے پڑھ رہا ہے، لیکن تو کیسا پڑھ، اقرا بها فی نفسک، اپنے جی میں پڑھ لے، چپکے چپکے پڑھ لے اس کو، اقرا بها فی نفسک، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خود اللہ تعالی کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو بانٹ دیا ہے، قسم بانٹنا، اسی پر سے لفظ بنا ہے تقسیم، مٹھائی تقسیم کرنا، قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو بانٹ دیا ہے، بینی وبین عبدی نصفین، میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا. یہاں پر الصلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. علماء نے کہا کہ یہاں مراد کیا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں انہ قد اطلق فیہ لفظ الصلاۃ والمراد القراء، تو یہاں پر جو ہے الصلاۃ کا لفظ ہے لیکن مراد کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا. سورۃ الفاتحہ نماز میں اتنی ضروری ہے کہ اس سورت کا نام ہی سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ نماز، صلات، اس کا نام ہی صلات، کیونکہ اس کے بغیر صلات ہی نہیں، تو اس کا نام صلات ہی ہے. قسم تو صلات بینی و بین عبدی نصفی، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، آدھا اس کا آدھا میرا. بانٹنے کا یہ مطلب ہے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا اس کا ہے، آدھا اس کے لیے آدھا میرے لیے. ولی عبدی ما سأل، دھیرے دھیرے آپ کو سورہ فاتحہ کی اہمیت اور سمجھتی چلی جائے گی. ولی عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے ملے گا، اس کے لیے ہے کنفرمڈ، اس کو ملے گا. اب کیا ہوگا آگے دیکھیں. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، حمدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری حمد کر رہا ہے. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری خوبی بیان کی، میری تعریف، میری حمد کی، میری خوبی بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی وقال مرتن فوض الی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بڑے ہونے کو بیان کیا، کیونکہ حساب لینے والا کون ہے، جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو مطلب سب چھوٹے ہیں، حساب چھوٹا لیتا بڑے کا یا بڑا لیتا چھوٹے کا؟ سوچیے، اللہ بزرگ، اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی، بڑائی بیان ہو رہی ہے. مجدنی عبدی، اسی پر سے مجید، مجد کے معنی ہوتے ہیں بڑائی، بزرگی. اور وقال مرتن فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے حوالے کیا، کہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ بدلے کے دن کا تو ہی مالک ہے، ہم تجھی سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں، اپنے اعمال. اس میں ساری تفصیل آگے آئی ہے انشاءاللہ، ایک ایک آیت جب ہم دیکھیں گے تب اس میں سوچیں گے. تو میرے بندے نے میرے حوالے اپنا معاملہ کر دیا. فوض الی عبدی واذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، آدھا میرا آدھا اس کا. ایاک نعبد کس کے لیے ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو بندے کے ذمہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. عبادت کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، سب کچھ تو اس نے دیا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے اور بندے کے ذمے ہے. لیکن دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ بندے کا اللہ پر حق ہے، جو اللہ نے خود اپنے اوپر عائد کیا ہے، اور اللہ کے ذمے ہے کہ مدد کرے. آدھا بندے کے لیے ہے، ایک یاد ہے، ایک ٹکڑا اللہ کے لیے، ایک ٹکڑا بندے کے لیے. تو کہا کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے اب وہ جو مانگے وہ ملے گا. ولعبدی ما سأل، میرے بندے کو جو، کیونکہ بول رہا ہے اے اللہ ہم کہاں جائیں، تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے سوا تو کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں، تجھی سے مانگتے کسی اور سے تو مانگ ہی نہیں سکتے. بندے مانگ، جب تو نے مجھ کو مانا کہ مجھ سے ہی مانگنا چاہیے تو اب مانگ. اسے کیا کہا؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ ایک آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے، تھوڑا اس کا حصہ، ایک حصہ میرا، یہ تقسیم اس کی ہوگی. اور ولی عبدی ما سأل، اب میرے بندے کے لیے جو مانگے سب ملے گا، اب میرا بندہ جو مانگے ملے گا اس کو. پھر فَإِذَا قَال جب بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت توفیق دے، اور صراط مستقیم کون سی؟ ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وعدہ، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے سے ہی بھٹک گئے۔ یہ راستہ دیکھا، یہ راستہ چلا، اس راستے پر جمع، اس راستے پر چلاتا رہے، اس پہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال ھذا لعبدی، ہاں یہ میرے بندے کے لیے، خالص اسی کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور جو مانگے میرا بندہ اس کو ملے گا۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف اللہ کے لیے، اس میں سب اللہ کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بارے میں ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے بارے میں۔ مالک یوم الدین، اللہ کے بارے میں ہے۔ ایاک نعبد، اللہ کے بارے میں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اب ہماری ضرورت آ رہی ہے۔ یہ بندے میں اور اللہ میں آدھا آدھا بٹا ہوا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا بندے کے لیے ہے، یہ بندے کی ضرورت ہے، جو مانگے تجھ کو ملے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی بات اس میں بیان کی، کہ ایک بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے، یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے۔ دعا کا ادب ڈائریکٹ، اللہ مجھ کو ایک بنگلہ چاہیے اور ایک موٹر چاہیے اور ایک، ہاں تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے، ہاں پہلے اپنی حاجت نہیں۔ ادب کیا سکھایا؟ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کر، اس کے رحم کا تذکرہ کر، اور بتا کہ اللہ کس سے مانگے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا معبود ہے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کر اللہ کے سامنے، اس کے بعد مانگ۔ ادب دیکھیے کیسے سکھایا، سورہ فاتحہ میں اللہ کی ربوبیت، اس کی رحمت، اور اس کا مالک ہونا، اور بدلے کے دن کا مالک، کے سارے اعمال کا بدلہ دینے والا تو، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی رحمت اور اس کے انصاف دونوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد جا کے پھر عزم، اپنی حالت بیان کرنا، اپنی عبودیت اور اپنی محتاجی دونوں کو اللہ کے سامنے ذکر کرنا، تیرے بندے کمزور بندے، تیرے بندے تیرے محتاج، اے اللہ مدد کر، اور پھر اپنی بات اس کے سامنے رکھنا۔ یہ ادب سورۃ الفاتحہ میں ہم کو سکھلایا گیا کہ حمد و ثنا اور عزم عبادت، بندگی کا عزم اور اپنی عاجزی کا اظہار، پھر اللہ سے وہ مانگنا جو سب سے اہم ہے۔ اے اللہ روز کھانے کے لیے روٹی دے اور دو سالن بھی دے، یہ ساری ضرورتیں یہاں بتایا گیا کہ سب سے اہم ضرورت تیری ہدایت ہے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت ملے گی تو دنیا کی گھٹیا چیزوں سے بڑھ کے اعلیٰ چیزیں جنت کی ملیں گی تجھ کو۔ ہدایت نہیں تو یہاں پر جو بھی مل گیا مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں۔ یہ مانگ، یہ تیری ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے۔ لہذا جب آپ نماز پڑھیں تو ایک سانس میں پورا نہ پڑھیں۔ کیسا پڑھیں؟ ایک ایک آیت رک رک کے پڑھیں، یہی سنت ہے۔ اور اس وقت انسان کو اس بات کا استشعار ہو، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بندہ جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کو فوراً احساس ہو اللہ نے اس وقت کہا میرے بندے نے میری حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، اللہ بول رہا ہے اس وقت میں۔ آدمی کو وہ جو احساس ہوگا اس سے اس کا ایمان ایک دم بڑھ جائے گا۔ فوض الی عبدی مجدنی عبدی ھذا بینی وبین عبدی نصفین، یہ میرے اور میرے بندے کے در، اللہ بولتا ہے ہر بندہ مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، گورا ہو کالا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، جب بھی پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتا ہے. کیونکہ حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ پڑھتا ہے، جب بھی بندہ پڑھتا ہے، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ یوں کہتا ہے اللہ ایسا کہتا ہے. سب کے لیے. تو آپ سوچیے کہ اللہ سے ہمارا ایک جو ہے ربط بنتا ہے، تعلق بنتا ہے اس سورت کے ذریعے سے، کہ ہر ہر ٹکڑے پر اللہ اس کو جواب دے رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ فضیلت ہے سورت الفاتحہ کی. آئیے اور آگے دیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے. جیسے ام القرآن ہم نے دیکھا، ایک اور نام ہے فاتحۃ الکتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السبع المثانی فاتحۃ الکتاب، سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یہ سورہ فاتحہ ہے. یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن کی شروع کرنے والی، گویا کہ یہ قرآن کا مقدمہ ہے. ہر کتاب کی شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے جو اسی کتاب کا حصہ ہوتا ہے، اور اصل بات ابھی شروع ہونے والی ہے، لیکن اس کا مجمل تعارف جس کو پریفس کہتے ہیں، تو وہ جو اس سے پہلے ہوتا ہے، گویا کہ سورۃ الفاتحہ ایک مختصر تعارف ہے پوری قرآن میں آنے والی باتوں کا. کون سی لوگ، دیکھیے آپ کہیں گے قصے کہاں گئے، قصے اسی میں آئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اچھے برے لوگ ان کے قصے پورے آگے آنے والے ہیں. اللہ کی بڑائی آئے گی، قیامت کے دن کا حال آئے گا، نعمت کا ذکر آئے گا، سزا کا ذکر آئے گا، گمراہی کا ذکر آئے گا، ہدایت کا آئے گا، دعا کا آئے گا، بندگی کا آئے گا، انصاف کا آئے گا، رحمت کا ذکر آئے گا، ربوبیت کا ذکر آئے گا، اللہ کی حمد و ثنا آئے گی، یہی آئے گا اور کیا آئے گا، یہ قرآن ہے. لیکن یہ پورا اجمالا اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں اس کو رکھا ہے. تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، کتاب کے، کتاب کو کھولنے والی ہے، کتاب کے معارف اور معانی کو کھولنے والی ہے. اسی پر سے لفظ بنا ہے مفتاح. مفتاح فتح سے ہے، کھولنا. چابی کیا کرتی ہے؟ خزانے کو کھولتی ہے. گویا کہ یہ قرآن کے علوم کا جو خزانہ ہے، اس خزانے کو کھولنے والی صورت ہے. اس میں وہ ساری باتیں مختصرا آ گئی ہیں جو قرآن میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، یعنی نماز میں. نماز میں اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا، نماز نہیں ہوگی. جانتے بوجھتے چھوڑ دیا، نماز ہی نہیں ہوگی. لہذا ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازم ہے. میں فقہی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا سمجھنا کافی ہے، ہر نماز میں ہر ایک کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا جس کو آپ نفل کہیں، تراویح ہو، سنت نمازیں ہو، یا اسی طرح سے جنازے کی نماز ہو، اس طرح سے عیدین کی نماز ہو، تمام نمازوں میں، تراویح میں، سب میں، وتر میں، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جس میں لمن، اس کے لیے جو نہ پڑھے فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں سمیت فاتحۃ الکتاب، اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا گیا؟ لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف، کہ مصحف میں جب قرآن لکھا جاتا ہے تو شروعات کس سے ہوتی ہے؟ سورۃ فاتحہ سے. ایک آدمی، جیسے آج تو پرنٹنگ پریس ہو گئے ہیں اور آج تو بالکل ڈیجیٹل دنیا آ گئی ہے، لیکن پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کاتب اپنے ہاتھ سے، آج سے کچھ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یہ چلتا تھا کہ ہاتھ سے قرآن کی کتابت ہوتی تھی. تو کاتب سب سے پہلے کیا لکھتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. مصحف میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ لکھا جاتا ہے. وَيُقْرَأُ بِهَا فِي الصَّلَوَاتِ، اور امام صاحب اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھنا شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے شروع ہو گیا. تو شروعات قرأت کی کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے. تو چاہے مصحف میں لکھنا ہو یا نماز میں پڑھنا ہو، سورۃ الفاتحہ سے شروعات ہوتی ہے. اور کہتے ہیں فہی فواتح لما یتلوها من سور القرآن فی الکتابۃ والقراءۃ، اس لیے یہ بقیہ جتنی قرآن کی صورتیں ہیں چاہے لکھیں یا پڑھیں اس کے لیے کیا ہے؟ یہ چابی کی طرح ہے، شروعات کرنے والی ہے. یہ جو ابن جریر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک اور نام سورۃ الفاتحہ کا نور ہے. یہ سورۃ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نور. سارا قرآن نور ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کی فضیلت آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما جب جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے. قاعد بیٹھا ہوا، اسی پر سے نماز کا قاعدہ ہوتا ہے. سمع نقیضا من فوقه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل نے بھی نقیضا آواز، اوپر سے ایک آواز سنی. من فوقه فرفع رأسه، تو سر اٹھایا. وقال، جبریل نے کہا هذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے. لم يفتح قط لم يفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملك، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا. فقال هذا ملك، اور جبریل نے کیا کہا؟ یہ فرشتہ ہے. نزل الى الارض، جو زمین پر نازل ہوا ہے. لم ينزل قط الا اليوم، آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا ہے. وہ دروازہ آج سے پہلے کبھی کھلا نہیں، آواز آئی دروازہ کھلنے کی، اور وہاں سے ایک فرشتہ اترا اور زمین پہ آیا، پہلی مرتبہ ہسٹری میں، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. کاہے کے لیے آیا؟ فسلم، اس فرشتے نے آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام. یہ ادب ہے، دیکھیے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. آ کے فرشتے نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام کیا. فسلم وقال، اور اس فرشتے نے کہا، آ کے کیا کہا؟ ابشر بنورین اوتیتہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوشخبری سن لیجئے. ابشر بنورین، یہ دو نور ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں. اوتیتہما، آپ کو اللہ نے یہ دو نور دیے ہیں، خوش ہو جائیے اے اللہ کے رسول. لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے. یہ خصوصیت ہے اس امت کی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے پہلے یہ نور کسی کو نہیں دیے گئے. دو نور دیے جا رہے ہیں، کیا ہے بھائی؟ وہ فاتحۃ الکتاب نمبر ایک، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، دو آیتیں. کہاں سے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے اخیر تک، یہ دو آیتیں ہیں. تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخر کی دو آیتیں، یہ دو نور ہیں جو اے نبی آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور ایسا دروازہ کھول کے دیا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته، اس میں سے جو بھی حصہ، ٹکڑا، حرف، بات، کلام بندہ پڑھتا ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے جو وہ پڑھ رہا ہے. کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے، ہدایت، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں میں دعا ہے، اے اللہ کچھ بھی بھول سے غلطی ہو جائے معاف کر دے، اے اللہ کفار کے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، اے اللہ ہمارا مواخذہ مت کر، بھول جائیں غلطی کر جائیں ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر، ہماری مدد کر مخالفین کے مقابلے میں، اور کیا چاہیے آپ کو، یعنی ہم سے غلطی ہوئی مت پکڑ، اور ہمارے اوپر شریعت کا وہ بوجھ مت ڈال جو پچھلوں پہ ڈالا، اور اللہ ہمارے مخالفین دشمن کفار جو ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہم کو غالب کر، اور کیا چاہیے۔ تو یہ دو صورتیں، یہاں پر ہدایت، وہاں پر معافی اور نصرت، تینوں چیزیں مل رہی ہیں۔ تو کہا کہ یہ دو کیا ہیں، یہ دو نور ہیں، اور آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اللہ کی طرف سے بندے کو دیا جانے والا نور ہے، اور اس میں کہا گیا جو بھی پڑھتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اس میں جو بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا کرتا ہے ملتا ہے، گمراہی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا کرتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سورت بہت عظیم الشان ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ کے مثل پچھلی کتابوں میں کچھ نہیں، اور بڑی بات قرآن میں اس جیسی کوئی سورت نہیں جو اس کے برابر کی ہو۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بن کعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تحب ان اعلمک سورۃ، کیا تمہیں بات پسند ہے کہ میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی سورت سکھا دوں، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، ایک ایسی سورت سکھاؤں تم کو کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ فرقان میں، یعنی قرآن میں۔ قرآن کے ایک ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، الفرقان، فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی میں۔ اور آپ دیکھیے پہلی سورت سے ہی شروع ہو گیا، ہدایت اور گمراہی میں فرق اللہ نے کر دیا۔ تو کہا کہ یہ تورات، انجیل، زبور اور فرقان میں، ان میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے، لم ينزل، نازل نہیں ہوئی، مثلوہا، اس کی طرح، اس جیسی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے۔ قال نعم یا رسول اللہ، کون نہ بولے گا، سکھاؤں میں ایسی سورت؟ کہا کہ بالکل اللہ کے رسول ضرور سکھائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ، ذرا یہ تو بتاؤ نماز میں قرأت کیسے کرتے ہو؟ قال فقرأ بأم القرآن، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سنائی ام القرآن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت، نہیں نازل ہوئی، فی التوراتی ولا فی الانجیلی ولا فی الزبوری ولا فی الفرقانی مثلها، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نازل ہی نہیں ہوئی، اس کی برابری کی کوئی صورت، اس جیسی کوئی صورت ہے ہی نہیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِ، اور یہ صورت ہے السَّبْعُ الْمَثَانِ، سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، والقرآن العظیم الذي اعطيته، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، بہترین پڑھی جانے والی چیز، عظمت والی پڑھی جانے والی چیز، بار بار سات مرتب، سات آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی، یہی ہے۔ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو رغبت دلا رہے ہیں، بتاؤں ایک سورت ایسی ہے، تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں بھی نہیں، سورت سکھاؤں ایسی سورت؟ کہا بالکل، کہ بتاؤ قرآن کیسا پڑھتے نماز میں، کیا پڑھتے؟ کہا سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر سورت پڑھتا ہوں۔ کہا کہ ہاں یہ سورہ فاتحہ، یعنی تم جانتے ہو کہ پڑھتے ہیں لیکن اس کی فضیلت ابھی تم کو معلوم نہیں. اتنی عظیم الشان سورت یہ ہے کہ اس جیسی سورت خود قرآن میں نہیں ہے. اس سے ایک بات علماء نے کہی وہ یہ کہ قرآن پورا کا پورا عظیم الشان ہے لیکن قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے سے افضل ہوا کرتا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے. اب کوئی آدمی کہے اگزیکٹلی جیسی تو نہیں رہے گی, تو وہ تو پھر ہر سورت کے بارے میں ہوا. پھر تو ان آتینا کل کا اثر جیسا کچھ ہے نہیں, قل ہو اللہ احد نہیں. مقصد یہ نہیں کہ اس جیسا, اس کی جو فضیلت ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس میں جو بات اللہ نے بیان کی ہے, ایسی کوئی سورت دوسری کوئی سورت نہیں ہے. اتنے جامع الفاظ میں اتنے اختصار سے ساری حقیقت زندگی کی بیان کر دی جائے جس میں اللہ کی عظمت ہو, بندے کی زندگی کا مقصد ہو اور جزا و سزا کا تذکرہ ہو, ساری چیزیں آ جائے اس کے اندر, ایسی صورت دوسری نہیں ہے. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے اگرچہ سارا کا سارا قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ مسند احمد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم میں یہ جو سورت ہے اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت رقیہ ہے, رقیہ نہیں رقیہ, رقا سے ہے. رقا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض کتاب میں منتر اس کا ترجمہ ہے لیکن جو صحیح نہیں ہے, رقیہ کو رقیہ ہی کہنا صحیح ہے. حج کو آپ کیا کہیں گے؟ پکنک؟ اس کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کریں گے, جو ہے وہی رکھے اس کو, اور رقیہ کو رقیہ ہی رکھا جائے. رقیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان اللہ کا کلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یا کچھ دعا یا کلمات کسی کے علاج کے لیے اپنے یا دوسرے کے پڑھے اور اس پر تھتکارے یا نہ تھتکارے, اس پر ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے, لیکن وہ پڑھے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیہ. یہ علاج کے لیے ہوتا ہے. ڈاکٹر کا علاج الگ ہے, علاج دو طرح کے ہیں. ایک علاج ہے طب, دوا کھاؤ, مرہم لگاؤ, آپریشن کرو, جو بھی علاج کا طریقہ ہے, یہ میڈیکل سائنس ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نظر لگنا, جادو کا علاج, یا اس طرح کی جنات کا اثر. آج کل ماڈرن لوگ یہ سمجھتے ہیں جنات کا اثر نہیں ہوتا انسان پہ, یہ سب سائیکولوجیکل ہے. بہت سارے تو سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں. ٹینشن ہو جاتا ہے آدمی کو, سوتا نہیں سوتا نہیں, اور اس کے بعد ذہن بیلنس خراب ہو جاتا ہے. بہت ٹینشن آ گیا فیملی کا, جاب کا, اس کا اس کا, آدمی کا کیا ہو جاتا ہے؟ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا انجن سیز ہو جاتا ہے. اس کا کبھی نقلی بھی ہوتا ہے, ساس بہت ستاتی اور دولہا کنٹرول میں نہیں ہے, اب بیوی میں جن آ جاتا ہے, اس کو کسی نے ہاتھ لگایا اس کی زندگی برباد کر دوں گا, ڈر جاتے سب لوگ. تو اس طرح سے بعض اوقات بھی ہوتا ہے, کبھی سچ مچ میں بھی ہوتا ہے. جنات جو ہیں انسان کو مس کرتے ہیں, جسے اللہ نے قرآن کریم میں سود کی آیت میں خود بتایا اور حدیثیں اس بارے میں بہت ساری ہیں. تو جن کا جادو کا اثر ہوتا ہے, نظر لگتی ہے, نظر بد نظر جس کو ہم کہتے ہیں, ہوتا ہے. وہ بچہ اچھا خاصا تھا اور کھیل رہا تھا, کود رہا تھا, اچانک بیمار, اچانک وداؤٹ اینی کاز, اچانک بالکل نڈال ہو کے بستر پہ پڑا ہے, اٹھا رہے ہیں تو بالکل دم چھوڑ دیا ہے, ایک دم بدن ڈال دیا ہے. تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے, کبھی میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے, کبھی واقعی نظر بھی لگتی ہے. اور نظر دشمن کی نہیں, آدمی تم کو دشمن کی نظر نہ لگے, دشمن کی نہیں, ماں باپ کی بھی لگتی ہے. ایک صحابی ہیں بیٹھے, دوست کے ساتھ بیٹھے, دوست نہا رہا ہے, نہاتے نہاتے دیکھا تیری چمڑی تو عورتوں کی طرح ہے, نظر لگی, ایک دم مرجا گئے. خوبصورت صحابی تھے, ایک دم ہینڈسم, ایک دم, تو مذاق سے بول دیا ایسے ہی, نظر لگ گئی ان کو, نظر لگ گئی.
تو ایسا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ آدمی جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا, ہاں جو کرتا ہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے. جیسے کوئی بچہ بہت اچھا قرآن پڑھے, اتنا چھوٹا لیکن ایک دم اچھے سے قرآن پڑھا, دیکھ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی, اتنا چھوٹا بچہ ایسا کیسے پڑھا. تو یہ جو آپ کا سرپرائز گفٹ ہے اس کے لیے تکلیف ہو جاتا ہے. استعجاب بعض اوقات اس طرح کا تعجب جو ہوتا ہے ایک دم, اس کے لیے اس کو نظر لگ جاتی ہے, اس کو کرنٹ آپ کا لگ جاتا ہے کچھ اس طرح سے, آپ کو بھی معلوم نہیں, آپ اچھا سمجھ رہے, اس کو برا دشمن نہیں, آپ اس کے نظر لگ سکتی ہے. اس لیے اس کے لیے کیا فرمایا, آدمی کو جب بھی ایسا ہو کچھ اچھا دیکھے, جیسے کوئی دلہا ہے بہت اچھے کپڑے کبھی پہنا ہی نہیں تھا, پھٹے پرانے کپڑے میں گھومتا تھا, لیکن شادی کے دن اچھا پہنا ایک دم کیسا زبردست دکھ رہا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں کیا کریں, برکت کی دعا دیجئے. کوئی بہت بڑا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ بارک اللہ فیک آپ کہیں, اللہ تجھ کو برکت دے, تو آپ کا ایسا کہنا آپ کی نظر سے اس کو بچا لیتا ہے. اور ناراض نہ ہو میری نظر کسی کو, میں کیا برا ہوں کیا, اچھے کی بھی لگتی ہے, کسی کی بھی لگ سکتی ہے. بہرحال جادو, جن اور نظر بد وغیرہ اور اسی طرح سے بچھو وغیرہ, ان کے علاج کے لیے رقیہ ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہے تفصیل اس کی ہم دیکھیں گے, پہلے اس کو حدیث کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے کی بات دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو آج جو ہمارے ہاں انڈسٹری چل رہی ہے رقیہ کی, اور اچھے لوگ بھی اس میں ہیں جو رقیہ, کسی کو بیمار ہے بیچارے علاج کرتے ہیں, لیکن اس بارے میں جتنا ہم لوگوں نے پڑھا اور حال ہی میں زیادہ پڑھا حالات کی وجہ سے, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنے بڑے کبار علماء ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. ایک رقیہ سینٹر, عام طور سے علماء دیکھیں گے آپ, بڑے علماء جتنے ہیں وہ اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. شیخ بن باز, شیخ عثیمین, شیخ ربیع, شیخ صالح الفوزان, یہ بڑے علماء ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کا رقیہ سینٹر کھولنا یہ آگے جا کر بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے, اور اس کی کوئی ثبوت اس کا تو ہے نہیں, اس کا کوئی ثبوت شریعت میں, قرآن و سنت میں اور سلف کی زندگی میں نہیں ملتا ہے. لیکن کوئی کہا ہے بھائی ثبوت تو بہت ساری چیزوں کا نہیں ملتا ہے, آگے جا کے اس میں مفاسد ہیں اور آگے جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا پیچھے جائیں گے تو بھی دیکھے گا آگے. کیونکہ آج جو دنیا بھر میں, خاص طور سے ہمارے ملکوں میں, آس پاس پڑوس کے ملکوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ ہوگی جب ان چیزوں کو آپ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھیں. تو علماء نے دو چیزوں کا انکار کیا ہے, ایک رقیہ سینٹر, دعوی سینٹر, میڈیکل سینٹر, رقیہ سینٹر. تو اس طرح سے رقیہ سینٹر کے بارے میں علماء نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے اسے. دو, ایک انسان اپنے آپ کو راقی, راقی نہیں راقی, وقیل من راق, جو ہے رقیہ کرنے والا, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ رقیہ صاحب ہیں, راقی صاحب ہیں, تو یہ رقیہ کرتے ہیں. ایز اے پروفیشن اپنے آپ کو راقی کے طور پر متعین کرنا, آپ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں, میں رقیہ کرتا ہوں, میرا رقیہ سینٹر ہے. کہا کہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ یہ مفتی ہیں, یہ محدث ہیں, اور یہ شیخ الفلاں ہیں, اور یہ راقی صاحب ہیں, یہ شیخ راقی ہیں, ایسا نہیں ملتا ہے. اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم نے کبار علماء کے اقوال اس میں دیکھے, جن کے نام میں نے بیان کیے, شیخ الالبانی, شیخ بن باز, شیخ عثیمین, شیخ صالح الفوزان, شیخ ربیع بن ہادی مدخلی جو کہ ابھی ہیں, شیخ صالح الفوزان اور شیخ ربیع آج زندہ ہیں, اور ان کے علاوہ شیخ سہیمی, اور بھی علماء, انہوں نے کہا نو, نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو یہ اس دور کے لیے, آگے جا کے اس کے مفاسد کیا ہوں گے, بہت زیادہ مفاسد بڑھ سکتے ہیں. اس کے مفاسد میں سے کیا کیا مفاسد ہے آپ دیکھیے, خواتین کو چھونا, علماء نے کہا بالکل گنجائش نہیں، کیسے چھوڑے؟ بے پردہ عورتوں کا مردوں کے سامنے بیٹھ کے علاج کرنا، ان کی یہاں ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، فلاں جگہ ہاتھ رکھے علاج کرنا، کوئی گنجائش نہیں. کیوں ڈاکٹر؟ بولے ڈاکٹر چھو سکتا تو ہم لوگ، ارے ڈاکٹر پڑھ کے علاج کرتا. ڈاکٹر کو واقعی اس جگہ کو دیکھنا پڑتا ہے علاج کے لیے، تو اس کو کون سی جگہ کو دیکھنا ہے؟ چھونے کی ضرورت نہیں ہے، رقیہ میں صرف پڑھنا کافی ہوتا ہے. وہ بہت جو ہے حرکت کرتی ہے عورت اس طرح کی، کوئی آدمی بٹھاؤ اس کا محرم ہو، پہلوانوں کو رشتہ داروں میں سے بلاؤ، یہ آدمی اس کو پکڑ کے بیٹھے، ایک دم اس سے قریب بیٹھے، بالکل نہیں. اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور دعائیں، یہ جو ہے شہد کی ڈبیا، یہ سرکہ، یہ فلانی چیز، یہ کیا کہتے ہیں پھل اور پھول جو بھی ہیں، یہ پانی 100 روپے سورہ فاتحہ کا، 200 روپے آیت الکرسی کا، یہ کیا ہے؟ یہ تو گھی تیل اور ہاں سب اس طرح سے ہو گیا. یہ پڑھنے کے دم کرنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ بالکل گنجائش اس کی نہیں ہے، علماء نے اس کو منع کیا ہے. اور پھر کتنے سارے کیسز ایسے ملتے ہیں، رقیہ کرتے کرتے نکاح، یہ بھی حالات آ رہے ہیں کہ شوہر سے اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، کرتے کرتے رقیہ اس کا اس سے تعلق اتنا ہو جاتا ہے، یہ اس کا شوہر سے زیادہ ہمدرد ہو گیا. تو یہ بھی حالات ملک بھر میں آپ دیکھیں گے گھوم کے، آپ کو یہ دکھائی دے گا. پھر علماء نے اس میں رد یہ بھی کیا، یہ تو ایک دم مفاسد میں سے آ گیا. میں نہیں کہتا ہوں کہ رقیہ کرنے والے سب برے لوگ ہیں. جو لوگ رقیہ کے میدان میں جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ لوگ شرک اور کفر میں اور بدعات میں جا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، اور وہ اس میدان میں آتا ہے، ہم اس کی نیت کی بہت قدر کرتے ہیں، وہ احترام کے لائق ہے اس کی نیت. لیکن صرف نیت کا اچھا ہونا کسی چیز کو اچھا نہیں بناتا ہے. انفرادی طور پر کسی کو بیماری ہوئی، کسی کو نظر لگی، کسی کو جن کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، کسی ایک انسان کے پاس آپ گئے جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے، جانکار ہے، دیندار ہے، اس کو کہا کہ ذرا پڑھ لو، اس نے علاج کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایز اے پروفیشن اختیار کرنا اور اس کے لیے میڈیکل کیمپ لگانا اور اس کے لیے سینسز کا بنانا، علماء نے کہا یہ نقصان کی چیز. آپ کو رقیہ کرنا ہے کیجیے، فائدہ پہنچائیے مسلمان کو، ایک مسلمان فائدہ پہنچائے. رقیہ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن رقیہ سینٹر اور رقیہ راقی، یہ دونوں، یہ پیشہ، ان دونوں کو علماء نے رد کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے. مزید اس میں یہ کہ اجتماعی رقیہ، کہ لاؤڈ اسپیکر میں چل رہا ہے اور سب جھوم برابر جھوم چرا بھی چل رہا ہے وہاں پہ، تو اس طرح سے اجتماعی رقیہ کو علماء نے بدعت کہا ہے. اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والے معاملات ہوں گے، لیکن یہ ایک علمی امانت ہے جس کو بتانا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے مجھ سے، آپ کرتے کہ علاج وہ سب ہوگا، وہ ریاکشن اس کو کہتے ہیں. آدمی جو ہے جب کسی چیز پر تنقید ہوتی ہے تو تنقید کرنے والے پر تنقید کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی بات میں نقل کر رہا ہوں. مجھ کو ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو کسی کے علاج اور شرک کے ختم کرنے اور اسی طرح سے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے رقیہ کے میدان میں اترے ہیں. میں ان کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اس میدان میں اتر کے پھر بعد میں کوئی آدمی کہے میرا سر بہت دکھتا ہے، جن کا اثر ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا جن خبیث لگا ہوا ہے، تو چھینکا آدمی بار بار کیسے چھینک رہے، کچھ تو جن کا اثر تم کو دکھتا ہے. پورا جیسے کہ پورے جنوں نے پوری امت کو کیپچر کر لیا ہے، گرا جن، چھینکا جن، بخار آیا جن، سر دکھ رہا ہے جن، یہ اس کو دیکھ رہا ہو، اس کو دیکھ رہا، دونوں پہ جن. کیا مصیبت ہے بھائی، آپ دیکھیے ذرا سا دکان نہیں چل رہی، ارے بھائی سب کی دکان نہیں چل رہی، کس کی چل رہی ہے؟ فوراً شاید جن کا اثر ہے، شاید جادو کا اثر ہے. آپ کسی کے پاس کسٹمر آیا وہ کیوں نہیں بولے گا بھائی؟ اس کی فیلڈ ہے، وہ اس کی فیلڈ میں وہ کیوں کہے گا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ وہ تو بولے گا کچھ تو لگتا ہے مجھ کو بھی. اور بعض اوقات شیاطین ان کے ذریعے سے کچھ کام ایسے کرواتے ہیں اور بڑے چمتکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، میرے اندر بھی کچھ کیا ہے، پاور ہے، اور یہ لوگوں کے اندر ایک اتھارٹی بن جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے. تو میں کہوں گا کہ جو لوگ اس میدان میں جا رہے ہیں، مستقل اس کا پیشہ اس کو بنانا اور اپنے آپ کو مختص کر لینا اس کے لیے، علماء نے کہا مت کرو ایسا. اور دوسری چیز، اس طرح کے جو رقیہ سینٹر ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. آج اس وقت میں ملک بھر میں کافی علماء اس پر بول رہے ہیں کیونکہ اس کا نقصان مسلمانوں کو بہت ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے تو نقصان بھی ہوا ہے. اور ذہنیت جو مسلمانوں کی ہے، بہت سارے مسلمانوں کی، وہ اسی میں گھوم رہی ہے. ذرا سا کچھ ہوا کہ ہر آدمی کوئی اب دعا ہے کہ بتاؤ، اس کے لیے کچھ علاج ہے کہ بتاؤ، کوئی ہے پڑھنے والا. واقعی کیسز ہوتے ہیں، جن کا کیس ہوتا ہے، جادو کا کیس ہوتا ہے، ہوتے ہیں کیسز، ہم انکار نہیں کرتے. اس لیے حدیث آئے گی آگے انشاءاللہ، وہ اگلے ہفتے آئے گی. لیکن یہ جو آج چل رہا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں لگام دینے کی ضرورت ہے. اور وہ احباب جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں. ایک گمراہی جو شیطان کی طرف سے بتا رہا ہوں میں، ایک گمراہی جو شیطان کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا، جب آپ کسی رقیہ والے کے پاس گئے بولے علماء اس سے منع کر دیں، علماء عامل ہے کیا؟ میں عامل ہوں، وہ عالم ہے. تو کیا ہوا؟ بولے عامل کی فیلڈ الگ ہے، عالم کی فیلڈ الگ ہے. اچھا، یہ ویداد پڑھ کے تو کر رہا ہے یا بائبل پڑھ کے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں سے لیا یہ سارا علم؟ یہ بھی تو قرآن و سنت سے لیا نا. تو اس کو نہ قرآن کا صحیح ڈھنگ کا علم ہے، نہ حدیث کا ڈھنگ کا علم ہے، نہ تو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھ سکتا ہے. اور تو کہے گا کہ یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کائے پہ مبنی ہے تیرا؟ تو قرآن و سنت ہی پر مبنی ہے. تو قرآن و سنت سے آزاد ہو کے تو نہیں کر سکتا ہے. لہذا اس سے، علماء سے اس میدان کو آزاد کرا لینا، یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی آدمی کوئی رقیہ کرتا ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کو معلومات ہے اس بارے میں، اور اگر کوئی مسلمان اس سے مدد چاہے، اس کا علاج کر دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بہت فتنے کا میدان ہے، اور خاص طور سے شیخ ربی تو کہیں دائی کو اس میدان میں نہیں جانا چاہیے. جو دعوت کے میدان میں ہے وہ اس میدان میں نہ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور ہم سب کو اس میدان کے فتنوں سے خبردار کریں اور علم حاصل کرنے والا بنائے. مزید اس کی تفصیل رقیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ کس طرح سے رقیہ ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.